لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
حضور باغ، بے پردہ عورتیں کہتی ہیں فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ شرم بہت بڑا اور برا وار ہے، اور اس قول بدتر ازبال میں ان قرآنی آیات کا انکار ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. مثلا سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا ترجمہ کنز الایمان: اور گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اسی سورہ میں ہے ترجمہ کنز الایمان: اے نبی، اپنی ازواج اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. سورۃ النور کی 31ویں آیت میں ہے ترجمہ کنز الایمان: اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. تو جو جسم کے پردے کا مطلق انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان جاتا رہا. اللہ عزوجل ہمارا ایمان سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
ماحول بہت ایڈوانس اور فیشن پرستی عام ہے، شرعی پردہ کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟
شرعی پردہ ترک نہ کیا جائے کہ یہ عظیم نیکی ہے، اور بے پردگی سخت گناہ. پردہ کرنے میں جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. افضل العبادات احمزها، یعنی افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: جو عمل دنیا میں جس قدر دشوار ہوگا، بروز قیامت میزان عمل میں اسی قدر وزن دار ہوگا. ہاں اگر کسی کے اپنے ہی دل میں کھوٹ ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں: جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام بھاری، سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے. اللہ عز و جل محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد.
گھر والے پردہ کرنے سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ کالج کی تعلیم سے بے بہرا، فیشن پرستی سے دور، سادہ اور شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا.
یہ سوچ غلط ہے. لوہے محفوظ پر جہاں جوڑا لکھا ہوا ہے، ہر حال میں اس جگہ شادی ہو کر رہی رہے گی. اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت شادی نہیں کروا سکتی. وہ تو میرے پاس کتنے مکتوب آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 30 سال ہو گئی، 32 سال ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی. پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، خاندان بھی بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی. ایڈوانس بھی ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوتی. لوہے محفوظ پر لکھا تو ہی ہوگا، نہیں لکھا تو نہیں، یا جب کے لیے لکھا تب ہی ہوگا. اور پھر روزانہ جانے کتنی ہی فیشن کی متوالیاں اور کنواریاں بھی حادثوں یا بیماریوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتر جاتی، اور کئی جوان لڑکیاں تفریحاً تیراکی کرتی ہوئی ساحل سمندر، ندی یا نہر وغیرہ میں ڈوبو مر تبھی رویا انہیں لبسور، یعنی اے نظر والو عبرت حاصل کرو، چاہے کتنی سخت آزمائش آن پڑے شرعی پردہ ترک نہ کریں. اللہ عز و جل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے آسانی فرما دے گا. پارہ 30 سورت سورہ الم نشرح میں ارشاد ہوتا ہے
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
ترجمہ کنزولی ماں، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
سنا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ان کے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے.
بے شک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متوالیاں سنیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہوئی. اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی. اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش ہی پر کہیں لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے. ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نے حبش میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا. شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بی بی فاطمہ کے ہونٹوں پر دیکھی گئی. اور ایک ہماری اسلامی بہنیں بی بی فاطمہ کی متوالیاں بنتی ہیں، فیشن میں پوری مردوں سے لاکھ درجے فیشن ان میں زیادہ، ایک سے ایک نیا فیشن روز اپنانا ان کو، ایک سے ایک فلاور کپڑے ان کو پہننے، برقع بھی پہننا ہے تو خوبصورت پہننا ہے، چمکیلا بھڑکیلا پہننا ہے، گلی اونچے میں مرد کے مقابلے میں زیادہ گھومنا ہے، شاپنگ سینٹروں کو آباد کرنا ہے. اور بنتی ہیں بی بی فاطمہ کی متوالیاں. اچھا پھر اس کے فاطمہ کا اظہار بھی کبھی کبھی ناجائز طریقے پر یوں ہوتا ہے کہ منت مان لیتی ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھوں گی. توبہ استغفر اللہ. بی بی فاطمہ کی کہانی جس کا نام وہ لکھا ہوا جناب سیدہ کی کہانی، اس جناب یعنی اس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا بھی واقعہ آپ نے سنا کہ انہیں اپنی کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی غیر مرد دیکھیں یہ پسند نہیں تھا، جناب سیدہ کی کہانی میں اسی شہزادی کونین کی یہ گستاخی لکھی ہوئی ہے کہ یہ یہودی کے گھر پر گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ان بی بی فاطمہ کی متوالیاں بننے والوں کو ڈوب مرنا چاہیے جو سیدہ جناب سیدہ کی کہانی پڑھتی ہیں اور اس کی منتیں مانتی ہیں اور سنتی ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتی ہیں کہ یوں ہو جائے گا تو یوں فائدہ ہو گیا، تو یوں فائدہ ہو گیا، تو یوں فائدہ ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. اگر بالفرض جناب سیدہ کی کہانی پڑھنے والی کا کوئی کام ہو بھی گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کسی نے کسی بت پر چڑھاوا چڑھا دیا نعوذ باللہ اور اس کا کام ہو گیا تو وہ سمجھے کہ بت صحیح ہے نعوذ باللہ من ذلک. تو غلط کام کیا کسی نے اور بالفرض کام ہو بھی گیا تو کام تو ہو ہی جاتا ہے، غلط کرنے سے نہیں ہوتا، کام ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی مرضی سے کسی کا کام ہو گیا تو اس کو اس کی طرف منسوب نہ کیا جائے غلط کام کی طرف. غلط غلط ہے، گناہ گناہ ہے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ جو من گھڑت کہانی معروف ہے المعروف جناب سیدہ کی کہانی، یہ پڑھنا ناجائز ہے، سننا بھی ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز ہے، خریدنا بھی ناجائز ہے، اس کی منت ماننا بھی ناجائز ہے، اس کی منت مانی تو اس منت کو پورا کرنا بھی ناجائز ہے. کہ جو ناجائز منت پوری کی جائے اس کو پورا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے، اس کو پورا نہ کریں کوئی وبال نہیں آتا اس کا. اس کے بدلے یاسین شریف پڑھنے کا ذہن بنائیے. جناب سیدہ کی کہانی کے جتنے صفحے یاسین شریف کے بھی تقریباً اتنے ہی صفحے، پانچ رکوع ہے. اور ثواب کا عالم ہی ہے یاسین شریف کے کہ دس قرآن ختم کیے جیسے جس نے یاسین شریف پڑھی، جس نے یاسین شریف پڑھی اس نے اس کو 20 حج کا ثواب ملتا ہے. یہ تو ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنا چاہیے، اور جس کو یاد ہو اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے، نفلوں میں ہی پڑھ لیں کہ نماز میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل آپ ذہن میں ٹیپ کر رہے ہیں لکھ لیں کہ جو بے وضو قرآن کا ایک کلمہ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے قرآن کا بے وضو، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. با وضو پڑھتا ہے تو 25 نیکیاں. بیٹھے بیٹھے نفل میں پڑھے گا تو 50 نیکیاں. اور کھڑے کھڑے نماز میں جو قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے، ایک کلمے کے بدلے 100 نیکیاں. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث ہے، یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے. تو مولا مشکل کشا کا یہ فرمان سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد اول میں نقل کیا ہے. تو اب جو نماز میں یاسین شریف پڑھے وہ حساب لگا لے اپنا کتنا زیادہ ثواب مل جائے گا الحمدللہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی، وہ جتنا چاہے بے حساب دینے والا ہے، اس کے کرم پر اس کو آتی ہو اور طبیعت اس کی ساتھ دے دو، موقع دے دو نماز میں پڑھ لو. اسی طرح جو بھی سورتیں ہیں سورت الملک جیسے پڑھتے ہیں، اگر یاد ہے تو دو نفلوں میں سورت الملک پڑھ لیں، سبحان اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا. اور سورت الملک پڑھنا بھی کہلائے گا کہ آپ نے پڑھ لی، انشاءاللہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی. حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا جذبہ کتنا عظیم تھا. کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر اس سلسلے میں نظم کیا ہے، چو زہرا باش از مخلوق رو پوش کہ در آغوش شبیر ببینی. یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پرہیزگار اور پردہ دار بنو. اے اسلامی بہنوں، یہ غلط سلط کہانیاں پڑھنا چھوڑو اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پرہیزگار اور پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی غلام دیکھو، ان جیسی اولاد دیکھو، ان کے حقیقی غلام دیکھو. اب جب عمل ہمارے برے ہوں گے، بے پردہ عورت کہاں حسینی غلام جنے گی، بے پردہ عورت کا با حیا سپوت جنے گی. تو جو بے حیائی کا مظاہرہ کے سامنے ماں بہنوں کی بے حیائی کا اثر اولاد پر تو پڑتا ہی ہوگا، گھر کا ماحول ہی سارا بے حیائی والا. بدقسمتی سے ٹی وی کے آگے سبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور لگے رہتے ہیں عورتوں کے ڈانس کو دیکھتے رہتے ہیں اس میں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا اہل محشر بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو پل صراط سے گزرتے نہیں دیکھ سکیں گے؟
صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی سوانح کربلا میں نقل کرتے ہیں، ابو بکر مزار نے غیلانیات میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، سرکار دو عالم رسول محتشم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت بطن عرش سے ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل مجمع اپنے سر جھکاؤ، آنکھیں بند کر لو. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صراط سے گزریں، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 قبیلوں کے ساتھ جو سب کے سب حوریں ہوں گی بجلی کوندنے کی طرح گزر جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. محمد
عورتیں قبرستان یا مزارات اولیاء پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟
نہیں جا سکتی. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو کیا عورت کسی عورت کی قبر یا ولیہ کے مزار پر بھی نہیں جا سکتی؟
نہیں جا سکتی. بلکہ یہ چلوں پر بھی عورتیں جو جاتی ہیں, مائی میرا کا چلہ ہمارے باب المدینہ میں مشہور ہے, وہاں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں, عورتیں جاتی ہیں, خوب بال کھول کر وہ سر ڈھونڈتی ہیں, بتایا جاتا ہے وہ دنیا آتی ہیں اور بڑے تماشے بنتے ہیں, کوئی صحیح ہوتا ہو کوئی غلط ہوتا ہو, خوب ڈرامے بازی اور سوال جواب, اور وہی جو نقلی عاملائیں جو ہوتی ہیں بس ان کا الو سیدھا ہوتا رہتا ہوگا. تو بزرگوں کا چلہ تو برحق ہے, اگر چلہ ہے واقعی چلہ اس کو کہتے ہیں جہاں کسی ولی اللہ نے یا کسی ولی یا نہیں عبادت کی ہو, اس جگہ کو چلہ کہتے ہیں. تو یہ کئی جگہ چلے ویسے میرے خیال میں چلاتے ہیں, پہلے جہاں سمندر ہوتا تھا صدیوں پہلے, تو صدیوں پہلے کے بزرگوں کا, اب سمندر ہٹ گیا آبادی بن گئی تو وہاں بھی چلہ نہیں کہلاتا ہے بزرگوں کا, اس طرح بس چلاتے. پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی چلہ کیسے پتا چلا آپ کو, تو وہ جو فلاں بزرگ پاک میں آئے تھے تو یہ بن گیا تھا چلہ, اور نظرانے آنے شروع ہو گئے اور عاملوں کے مزے ہو گئے, تامی کٹھیا لگا لیا اور وہ دو چار بال اچھالنے والی بٹھا دی گئی اور دھوم سے دنیا ہو رہی ہیں اور جی چلہ. تو یہ سب مسئلہ کے اہل سنت جو حق ہے الحمدللہ قرآن و شریعت کے عین مطابق اس کو بدنام کرنے کے رستے, ہمارا مطلب ان سے کوئی واسطہ نہیں, جو کام خلاف شرع ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, مسئلہ کے اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. البتہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ چلہ درست ہے اگر وہ اصلی چلہ ہے, اور اگر کوئی مشہور ہے کہ بھائی فلاں ولی اللہ کا چلہ ہے تو اس کی تحقیق کی حاجت نہیں, اس کو چلہ تسلیم کر لیں گے اور اس کا ادب کریں گے تو ثواب ملے گا, یہ بھی اصول یاد رکھیں, کہیں میرے بیان کو دلیل بنا کر سارے چلوں کے آپ خلاف ہو جائیں, نہیں. جو چلہ ہے وہ چلہ, جس کو مطلب نے عرف عام میں یا اصطلاحاً کوڈ ہے جس کا چلہ کہ ولی یا عبادت کرے وہ چلہ, بے شک وہ چلہ, آپ تحقیق میں نہ پڑے. میں نے تو آپ کو یہ بچانے کے لیے رکھ دیا کہ ایسے چلوں پر کم از کم احتیاط فرمایا کہ جہاں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں, اس چلے کا پھر بھی ادب کریں گے, ہو سکتا ہے وہ کسی ولی سے منصوب ہو لیکن غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں ان میں آپ شریک نہ ہوں, ایسے موقع پر وہ حاضری دیں کہ جہاں اس وقت اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں, پرسکون ماحول, وہاں جا کر دعا مانگیں کہ جہاں ولی عبادت کرے یا ولی جہاں موجود ہو, وہاں جیسے مزار اولیاء وہاں ولی موجود ہوتا ہے تو وہ مقامات قبولیت دعا کے ہوتے ہیں, بلکہ جس جگہ پر ایک بار دعا قبول ہو گئی اسی جگہ پر دوبارہ جا کر دعا مانگیں گے تو پھر قبول ہوگی, جہاں دعا قبول ہو ایک بار وہ مقام اجابت بن جاتا ہے کہ وہاں دعا قبول ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, بہت رحمت ہے, اس کا کرم ہے, اللہ کرے کہ بس ہم سمجھدار بن جائیں اور اس کی رحمتیں سمجھنے میں لگ جائیں, گناہوں سے پیچھا چھڑانے یہ بھی اللہ کی رحمت سے ممکن ہو جائے گا, وہ کرم کر دے گا ہمارے دلوں کو پھیر دے گا, وہ مقلب القلوب ہے, ہمارا دل پھیر دے گا, نیکیوں میں دل لگا دے گا, ہم تو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارا دل پھیر دے ہمیں نیک بنا. آمین. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب. دیکھیں میں جو عامل کے بارے میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عامل برا ہے, عامل اچھے بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی میں جو باتیں کرتا ہوں یہ عموم کی وجہ سے کرتا ہوں کہ عموماً عاملوں کے ذریعے جو شکایتیں آتی ہیں نا, بےچارے پریشان حال اسلام بھائی آتے ہیں کبھی کبھی کہ عامل نے میری بہن سے ترکیب بنا دی, میری بیوی سے ترکیب بنا دی, بار بار فون کرتا ہے, اب دھمکیاں دیتا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, ورنہ میرے پاس آیا کرو یا فلاں چیز پہنچا دو, فلاں نظرانہ پہنچا دو, یہ دھندے بھی لے کے کرتے ہیں اور میرے نام بھی لیتے ہیں, بھی بتا دوں میرے نام استعمال کرتے ہیں, کبھی کبھی ایسے بھی سنا گیا کہ حاضری آتی ہے تو پھر الیاس قادری کی سواری آتی ہے, بھی آپ کو بتا دوں, لیکن الحمدللہ میں کسی جگہ سواری بن کر نہیں جا سکتا, نہ کبھی گیا ہوں, نہ مجھے جانے کی قدرت حاصل ہے, نہ انسان کسی انسان کے جسموں میں داخل ہوتا ہے, یہ جن ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. حاضری آتی ہوگی, کوئی الیاس قادری ہو سکتا ہے بولتا ہوگا, تو وہ جن ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے, اور جہاں بھی حاضریاں آتی ہیں وہ بولتے ہیں فلاں ولی آیا, گوشت پاک آئے, تو وہ جناب والا وہ میرا داتار کی سواری آئی ہے اس عورت پر یا اس مرد پر, تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, یہ جنات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جس پر حاضری آئی ہے اس کو بھی پتا نہ ہو اور یہ جھوٹ نہ بولتا ہو, لیکن یہ ہوتا جن ہے, اور جن کو غیب کی خبر پوچھنا حرام, اور اس کو غیب دان جاننا, جنات کو کہ یہ غیب جانتا ہے, غیب جان ہے, غیب دان ہے, یہ عقیدہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے تو کیا عورت محبوب رب اکبر مدینے کے تاجور شہنشاہ بحر پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ منور پر بھی حاضری کے لیے نہیں جا سکتی؟
سوائے روضہ انور علی صاحب الصلاۃ والسلام کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں. وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب واجب یعنی واجب کے قریب ہے, اور قرآن عظیم نے اسے گناہوں کی معافی کا عظیم ذریعہ بتایا. ارشاد قرآنی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. ترجمہ کمزور ایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. خود حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب. رواہ دارقطنی والبیہقی وغیرہما عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ابن علی کامل میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی. تو معلوم ہوا کہ حاضری بارگاہ اقدس میں ایک تو یہ ادائے واجب, دوسرے قبول توبہ, تیسرے دولت شفاعت حاصل ہونا, چوتھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ جفا سے بچنا, یہ عظیم اہم امور ایسے ہیں جنہوں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں اور ساری کنیزوں پر خاک بوسی آستان عرش نشان یعنی مزار پرنوار لازم کر دی, بخلاف دیگر قبور و مزارات کہ وہاں ایسی تاکیدیں نہیں اور فساد کے احتمالات یعنی امکانات موجود کہ اگر عزیزوں کی قبریں ہیں تو عورتیں بے صبری کریں گی اور اولیاء کے مزار پر یا تو بے تمیزی یا بے ادبی کریں گی یا جہالت سے تعظیم زیادتی جیسا کہ معلوم و مشاہد ہے. لہذا ان کے لیے سلامتی والا طریقہ یہی ہے کہ وہ مزارات اولیاء و قبور کی زیارت سے بچیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں قبور اقربا پر خصوصاً بہادر قرب عہد ممات یعنی خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس عزیز کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو, تجدید حزن لازم نساء یعنی عورتوں کا سر نو غم تازہ ہونا لازم ہے, اور مزارات اولیاء کرام پر حاضری میں احدث شناعتین یعنی ان دو میں سے ایک برائی کا اندیشہ یا ترک ادب یا ادب میں افراط ناجائز یعنی ادب میں ناجائز حد تک بڑھ جانا تو سبیل اطلاق منع ہے. لہذا غنیہ میں کراہت پر جزم فرمایا یعنی غنیہ کتاب کا نام ہے اس میں تو اس کی ممانعت کی گئی اس کو مکروہ قرار دیا. البتہ حاضری و خاک بوسی آستان عرش نشان سرکار اعظم نور مجسم رسول محتشم نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم المندوبات یعنی سب سے بڑا مستحب بلکہ قریب واجبات ہے, اس سے نہ روکیں گے اور تعدیل ادب یعنی ادب کی درستی سکھائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے تو یہ عورتیں حضرت شاہ عقیق اور جلالی بابا رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزاروں پر بغرض علاج بھی جاتی ہیں, اور سنا گیا ہے کہ وہاں کامیاب علاج بھی ہوتا ہے, تو کیا وہاں جانا درست ہے؟
اللہ اللہ, دیکھو جو ولی کامل ہے واقعی جس کی ولایت مضبوط. پھر ان کے درجے ہوتے ہیں. تو حضرت سیدنا شاہ عتیق بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں. تو ایسے ولی کے لیے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ولی عورت کو بلا کر ہی علاج کر سکے. وہ تو ایسے ولی ہے کہ گھر آ کر بھی علاج فرما سکتے ہیں. تو جو عورت یعنی جو اسلامی بہن کسی مرض میں مبتلا ہے وہ بے شک دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے, سیدنا شاہ عتیق بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھے, تلاوت کرے, اور کچھ نہ کچھ ان کی فاتحہ دلا کر نیاز خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے, اور ان کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ میرا علاج فرما دیجئے, تو اللہ کی عطا سے شاہ عتیق بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کا اس کے گھر پر بھی علاج فرما دیں گے انشاءاللہ. یار آج کل تو ڈاکٹر بھی کچھ فیس لے کر وزٹ فیس لیتے نا, وزٹ کرتے گھر پہ آ کر مریض کو دیکھ ہی لیتے. جب یہ دنیا کے ڈاکٹر چند سکے لے کر کیسا ہی بڑا اسپیشلسٹ ہو اور فنڈے خان ہو پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہوا پہنچتا ہے اور مریض کو دیکھ لیتا ہے, تو یہ تو روحانی طبیب ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم نیاز کریں گے ان کے اصال ثواب کریں گے تبھی آئیں گے, یہ نہیں. لیکن گھر کے بزرگان دین کو یہ جی خوش کرنے کے انداز ہوتے ہیں نا, میں آپ کو انداز بتائیں کہ جب ہم ان کی دعائیں ان کے حق میں کریں گے, ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے, ان کے لیے اصال ثواب کریں گے, تو ان کو یقین خوشی حاصل ہوگی, ان کی نیاز کریں گے خوشی ہوگی. یہ بالکل, یہ میں اصول آپ کو عرض کر دوں, جیسے ہم اصال ثواب کرتے ہیں ساری امت کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں, ہر مسلمان کو پہنچتا ہے, لیکن جس جس کا نام لیتے ہیں نا اس کو فرحت ہوتی ہے, خوشی ہوتی. اس کی مثال میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جیسے کہ آپ کسی کے گھر پہ دعوت پہ جائیں تو 11 مہمان پہلے سے تھے, آپ کے ہوتے ہوئے 12 مہمان ہو گئے, اب صاحب خانہ نے کھانا رکھ دیا اور سب کو کھانے کی اجازت مل گئی, سارے کھا رہے ہیں. آپ کو 2-3 بار صاحب خانہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ بھی لیجئے, میں دیکھو پیٹ بھر کے کھائیے, آپ کھائیں گے اتنا جتنا آپ کا پیٹ, دوسرے بھی کھانے میں مشغول ہیں, سب کا پیٹ بھر رہا ہے, کھانا سب کو یکساں مل رہا ہے, یہ بتائیے خوشی کس کو زیادہ حاصل ہوگی, ان 11 کو یا آپ کو؟ آپ کو حاصل ہوگی نا, کہ آپ کو صاحب خانہ نے خود کہا کہ بھائی ذرا کھائیے گا, شرمائیے گا نہیں, بے تکلف ہے نا, تکلف نہیں کیجیے گا وغیرہ. تو اسی طرح ہم جس کے نام لے کر اصال ثواب کریں گے نا کہ یا اللہ میری امی جان کو اس کا ثواب پہنچا, میرے ابو کو پہنچا, یا ہمارے غوث پاک کو پہنچا, ہمارے اعلی حضرت کو پہنچا, صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے ہمیں کنز الایمان پر حاشیہ لکھ کر خزائن العرفان کی دولت دی, ان کو ثواب پہنچا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچا کہ احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت جیسی ہمیں عظیم کتابیں لکھ کر عطا فرمائیں. تو ایسے بزرگوں کا جب ہم نام لیں گے تو ان کو فرحت ہوگی, جب اصال ثواب تو ہوگا, ثواب تو پہنچے گا, ان کو جب نام سے پہنچے گا تو ان کو فرحت ہوگی, اور جب فرحت ہوگی تو ان کی توجہ, جیسے میزبان سے میزبان نے آپ کو دو تین بار پوچھا تو کیسا خوش ہوا آپ کا دل, میزبان کے لیے دل میں نہ چاہتے ہوئے دعا نکل جائے گی, یا توجہ آپ کی جائے گی ان کو بچہ آدمی میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اہل اللہ کو بھی اس طرح محبت, جیسے ہم درود شریف پڑھ کر سرکار پر احسان نہیں کرتے, اپنی ذات پر احسان کرتے, لیکن ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں, ہوتے ہیں الحمد للہ. ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہماری عبادت, لیکن بچہ جانتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. گناہ کر کے ہم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, لیکن سب جانتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ناراضگی کے حقدار ٹھہرتے ہیں. تو بہرحال شاہ عتیق کا مزار ہو, جلالی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو, یا سرکار غوث پاک کا مزار ہو, یہاں مزاروں میں نہیں جاتی عمرتیں, مگر وہ پھر وہ قافلے کے ساتھ عمرے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ جس بے پردگی کے ساتھ عمرے کیے جا رہے ہیں, تو اگر بے پردگی کے ساتھ عمرے کیے جائیں تو اس کی اجازت تو دنیا کوئی مفتی بھی نہیں دے گا. اللہ پردہ نصیب کر دے اسلامی بہنوں کو کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ بے پردگی کے ساتھ عمرے کے بجائے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر عبادت کریں گی تو اب حالات اتنے ناگفتہ بے ہو چکے. لیکن میں صراحتاً عمرے کی ممانعت نہیں کر رہا, کوئی غلط فہمی نہ ہو, اگر کوئی اللہ کی نیک بندی واقعی پردے کے سارے اصول کو نبھانے میں کامیاب ہے کوئی حرج نہیں ہے, شریعت کے تقاضے اگر پورے کرتی ہے اور عمرے کی سعادت بجا لاتی ہے تو ذہ قسمت, ورنہ لے جانے والا مرد بھی گناہ کا گٹھڑا لے کے پلٹے گا. اگر عورت نے بے پردگیاں کی اور اس نے بھی قدرت کے باوجود نہ روکا, جیسے عورتیں عام طور پہ کلائیاں کھلی رکھ کر وہ طواف کرتی ہیں تو الٹا مطلب گناہ گار ہوتی ہیں, بال کھلے رکھتی ہیں، کان کھلے رکھتی ہیں۔ یہ احکام پڑھنے کے لیے رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی کہ حج اور عمرے کے اندر آج کل لوگ کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ سعادت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
عورت خریداری کے لیے شاپنگ سینٹر جا سکتی ہے یا نہیں؟
موجودہ شاپنگ سینٹروں کے بارے میں، اگر یہ کہا جائے کہ گناہ اور تباہی کے بدترین ذرائع ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اور عورت تو ہے ہی صنف نازک، نیز اس کی عقل بھی ناقص اور شہوت بھی مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت کی موم کی ناک بلکہ رال کی پڑیا، بلکہ بارود کی ڈبیا ہے، آگ کے ایک ادنا سے لگاؤ میں بھک سے ہو جانے والی ہے۔ عقل بھی ناقص اور تینت یعنی اصل فطرت میں کجی یعنی ٹیڑھا پن، اور شہوت میں مرد سے 100 حصے بیشی یعنی زیادتی۔ اسلامی بہنیں غور سے سماعت فرما لیں، عورت کا بلا اجازت شرعیہ گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے۔ گوشت، مچھلی، سبزیاں، اناج، کپڑے اور اشیاء امور خانہ داری کی خریداری مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے لیے حکم چادر و چار دیواری ہے۔ کسی کا دل جلا تو کہہ دیا نا، اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پردہ۔ مرد بے عقل ہو گیا، چاہیے تھا کہ گوشت مچھلی اور ترکاری وغیرہ یہ لا کر دیتا، تو اس نے دانا بند کر دیا جو اس کا کام تھا۔ عورت اب بازاروں میں گھوم رہی ہیں، حالانکہ مرد اگر باوجود قدرت یا اپنی طاقت کے مطابق بے پردگیوں سے نہیں روکے گا تو وہ حدیث شریف میں اس کو دیوس کہا گیا، اور دیوس کی وعید بھی سن لیجیے، دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ وعید ہے۔ یہاں مراد یہ لی جائے گی کہ یا تو توبہ کرنے میں اس کو سعادت مل گئی، توبہ کر لی سچی، اللہ نے کرم کر دیا یا اللہ کی رحمت سے وہ بچ گیا، ورنہ وہ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اور فوراً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ جس کا ہوا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ خدا کی قسم جہنم کی تو ایک جھلک بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ایک چنگاری بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ چلو تھوڑا ہی عذاب ہوگا نا، جنتوں سے جائیں گے تو یار سہ لیں گے، تو کافر ہو جائیں گے، اب ہمیشہ کے لیے جہنم اس کو لینا پڑ جائے اگر جہنم کا عذاب کو ہلکا سمجھے گا۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، تو جہنم کا عذاب ہلکا ہے ہی نہیں، جو ہلکا سمجھے تو وہ مرا، مرنے سے بھی جان نہیں چھوٹے گی، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا پڑے گا جبکہ کفر اس پر نافذ ہو جائے۔ سن لو، عورت کو عیادت و تعزیت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ عز و جل کی ایسی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت اور جائز کام میں شوہر کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلوا علی الحبیب۔
کیا عورت اپنی آواز غیر مرد کو سنا سکتی ہے؟
نہیں، بلا اجازت شرعی عورت کا غیر مرد کو اپنی آواز سنانا ممنوع ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی چلانے سے بچے اور احتیاط سے بات کرے کہ اجنبی پڑوسیوں وغیرہ کے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمانا شرف رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، عورت کی آواز بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور عورت کی خوش لہانی کے اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ عورت کو تو فون پر جواب دینے میں بھی 101 بار سوچنا چاہیے، اور اگر جواب دینا بھی پڑے فون پر کسی غیر مرد کو تو نرم اور لوچدار آواز نہ بنائے، بلکہ قدر سخت آواز رکھے اور ٹو دا پوائنٹ جس کو بولتے ہیں حسب ضرورت بات کرے. یعنی وہ پوچھے کہ میرے بھائی گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ تو اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کر کے آپ رکھ دیں. زیادہ پنچات میں آپ پڑھیں گی تو وہاں سے بھی سلسلہ بڑھے گا اور یہ نقصان ہے. بلکہ احسن طریقہ یہ ہے کہ آنسرنگ مشین لگا دی جائے, مرد کی آواز اس میں بھری ہوئی ہو, کہ اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر اور جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بلند آواز سے ریکارڈ کروا دیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
نور ارشاد فرمائیے کہ کیا عورت اپنے نام احرم پیر صاحب سے فون پر دعا سلام کر سکتی ہے یا نہیں؟
دیکھیں پیر صاحب ہو یا عالم صاحب ہو کوئی بھی ان میں سے معصوم نہیں ہوتے, نفس سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے. پیر صاحب کو بھی لفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پیر صاحب اپنی مریدنی کو لفٹ دیں, کہ شیطان اگر کھیل کھیل جائے تو دیر لگتی نہیں. تمہارا لیے کہ پیر ہو یا کوئی بھی ہو یہ بے تکلف بننے کی ضرورت نہیں ہوتی, مریدنیوں کو فیض حاصل کرنے کے لیے بے تکلفی کی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ اپنے پیر سے توسل کرنے کا طریقہ پیر سے براہ راست کلام کر کے نہیں ہوتا. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے ہی تو ہمیں سب کچھ ملنا, خود ہی فرما رہے انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو فیوز و برکات کی وہ کون سی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسط سے ہمیں نہیں عطا فرما؟ ساری کائنات انہی کے دم قدم سے آباد ہے, تو ہم نے کبھی ان سے ملاقات اور زیارت کی سعادت پائی؟ تو جس نے سعادت پائی وہ بھی مالا مال ہے, اور جس نے زیارت کی سعادت نہیں پائی وہ بھی مالا مال ہے. تو اسی طرح پیر صاحب کو دیکھ کر یا گفتگو کر کے ہی فیض حاصل نہیں کیا جاتا, اس کے گھر پہ جا کر پڑے رہنے سے ہی فیض نہیں ملا کرتا, بلکہ فیض کے لیے اس کی عقیدت دل میں جم جائے, اس کا تصور اگر کوئی مانے شرعی نہ ہو, عورت غور کرے کہ مانے شرعی ہے یا نہیں. اگر اس کے لیے مانے شرعی نہیں ہے, مثلاً پیر اگر ضعیف ہے اور اس کو کوئی ایسا وسوسہ نہیں آتا جو میں کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ رہے ہوں گے, تو پھر پیر کا وہ بھی تصور کر سکتی ہے جبکہ شبہ بھی نہ ہو اس وسوسے کا, اور وہ اس طرح اکتساب فیض کر سکتی ہے. اپنے پیر صاحب کے فرمودات پر عمل کرے, اس کے فرامین پر عمل کرے. اب پیر صاحب چلا رہے کہ مدنی برقعہ پہنو, پردہ کرو, فیشن پرستی سے بچو, تو فیشن کی پتلی بن کر تو سارے گاؤں میں گھوم رہی ہے, سارے شہر کی خاص جان رہی ہے, اور مرشد کا فیض اس کو چاہیے. فیض کہاں سے ملے گا؟ فیض تو جب ہی ملے گا جبکہ پیر صاحب کی بات تو مانے. پیر صاحب کہتا ہے نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے, اور مرید نہیں ہے جب دیکھو نماز قضا کر بیٹھتی ہے تو پھر کیا ہو؟ تو اس لیے پیر صاحب کی اطاعت کریں گے, جو کچھ انہوں نے شریعت اور سنت کے مطابق ہمیں تعلیم دی تو انشاءاللہ فیوز و برکات سے دونوں جہاں میں مالا مال ہوں گے انشاءاللہ عز وجل. تو بہرحال پیر صاحب سے جو کہ نامحرم ہے, نامحرم پیر صاحب سے ٹیلی فون پر بھی گفتگو کرنے سے احتیاط ہی کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کیا عورت اپنے پیر کا ہاتھ چوم سکتی ہے؟
نہیں, بلا اجازت شرعی ایسا کرنے پر دونوں گناہگار ہوں گے. اس میں یہ کہ پیر صاحب کی بچت کی صورت ہے, اس صورت میں کہ جیسے کہ پیر صاحب اور دونوں ہیں تو جوان, لیکن اب پیر صاحب گزر رہے ہیں اور عورت اچانک جھپٹ کر جائے اور پیر صاحب کی بے خیالی میں ہاتھ چوم لے, جب تو ظاہر صرف عورت گناہگار ہوگی, اور عورت جھومتی بھی آ رہی ہے اور پیر صاحب بھی مسکرا کر ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو دونوں جہنم کا سامان کر لیں. پیر صاحب ہو کر کوئی یہ جہنم سے بچ جائیں گے, اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے, اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی ذہن نصیب فرمائے اور شریعت و سنت کی پابندی کی سعادت بخشے. بہت چھوٹی بچی ہے جیسے غیر مشتاق, پانچ سال, پانچ سال کی بچی ہے, وہ ٹھیک ہے پیر صاحب کے ہاتھ چومے تو غرض نہیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغدین.
کیا عورت نامحرم نعت خوان کی آواز میں نعتیں سن سکتی ہے؟
نعت شریف سننا سنانا واقعی ثواب کا کام ہے. البتہ عورت کو چاہیے کہ نامحرم نعت خوان کی آواز میں نعت شریف نہ سنے کہ اس کی سریلی آواز کے باعث عورت فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہے. مشکات شریف کے باب البیان والشیع میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر تشریف لیے جا رہے تھے، آگے آگے حضرت سیدنا انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انتہائی خوش آواز تھے اور خوش لہانی کے ساتھ ہودی یعنی اونٹوں کو مست کرنے والے اشعار پڑھ رہے تھے، کیونکہ عورتیں بھی ہمراہ تھیں لہذا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجشا ہودی بند کرو کیونکہ میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں. معلوم ہوا عورتوں کے دل کچی شیشیوں کی مانند ہیں، انہیں خوش لہان غیر مرد سے ترنم کے ساتھ اشعار نہیں سننے چاہیے. لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ مرد نعت خانوں سے نعتیں بلکہ ان کی کیسٹیں بھی نہ سنیں، نیز ان کی نعت پڑھنے کی طرزوں کو بھی نہ اپنائیں، کیونکہ اس طرح دل میں ان نعت خانوں کی کشش پیدا ہو سکتی ہے. شیطان کو فتنے میں مبتلا کرتے دیر نہیں لگتی. مرد و عورت یعنی غیر محارم کو ہر اس فعل سے بچنا چاہیے جس سے ایک دوسرے کا ایسا تصور قائم ہو کہ شیطان بہکائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.